الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين اب کے علمے کے جمعے کی نشستوں میں قران حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور جو قرآن حکیم کے مضامین ہیں اس کا مختصراً بیان یہاں پر ہوا کرتا ہے۔ اس زمن میں آج ہم سورۃ الحجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جس کا آغاز 13ویں پارے کے اختتام سے ہوتا ہے اور 14ویں پارے میں جا کر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اس مقام کے حوالے سے ایک وضاحت ضروری ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ ہم شروع کرتے ہیں تو جو مصحف جو قرآن حکیم ہمارے یہاں چھپتا ہے ایک آیت اس کی 13ویں پارے میں اور باقی 98 آیات وہ 14ویں پارے میں ہیں۔ تو یہ بات ذرا عجیب لگتی ہے کہ بھائی 14ویں پارے سے شروع کر لیتے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کے جو نسخے سعودی عرب سے چھپتے ہیں اس میں تو یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ سورہ ہجر کا آغاز 14ویں پارے سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سلسلہ ہو گیا کہ ایک آیت ایک طرف ہے اور باقی پوری 98 آیات دوسری طرف، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے۔ جہاں تک مسئلے کی نوعیت ہے تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کا تعین اللہ کے نبی کے دور میں ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کم و بیش 6236 آیات کی تعداد بنتی ہے۔ اس میں بھی ایک وضاحت ضروری ہے، کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں اسکول میں جب یہ کوئز پروگرام ہوتے ہیں بچوں کے تو بتایا جاتا ہے قرآن حکیم کی آیات کی تعداد ہے 6666 6666۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، نہ جانے شاید اس کو یاد رکھنا آسان ہے، 6666 4 مرتبہ 6، تو یہ یاد رکھنا آسان ہے، شاید یہ مشہور ہوگی بات، پر نہ کم و بیش 6236 آیات قرآن حکیم کی بنتی ہیں۔ اب آپ کو میرے دو الفاظ پر پریشانی ہوگی، کم و بیش کا مطلب کیا ہے اس کی بھی وضاحت سمجھ لیجیے۔ آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم میں 114 سورتیں ہیں، یہ بھی دور نبوی میں متعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 113 کے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک میں نہیں ہے سورہ توبہ میں۔ تب یہ ایک اختلاف علماء میں ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ان کو 113 آیات شمار کریں یا نہ کریں، پھر اختلاف ہو سکتا ہے آیات کی تعداد میں، الفاظ وہی ہیں لیکن تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مصحف ہمارے چھپتا ہے اگر آپ ہر سورت کے اختتام پر جو آخری آیت ہے سورت کی اس کو شمار کر لیں اور 114 سورتوں کی آیات کو شمار کر لیں تو بنیں گے 6236۔ تو آیات کا تعین دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، سورتوں کی تعداد 114 دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، 7 منزلیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھائی صحابہ کرام کتنی تلاوت کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تلاش کر کے بتاؤ کہ کوئی ایسا ہے جو ایک ہفتے سے زیادہ وقت لیتا ہو قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل میں۔ تو گویا اسی دور میں 7 منزلیں ہو گئی اور آج تک وہ چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ عام طور پر صحابہ کرام کا معمول تھا رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ایک ہفتے میں عام طور پر قرآن حکیم کی تلاوت مکمل فرما لیتے تھے۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات ضروری ہے، ان کو عربی آتی تھی، ہمارے جو بہت زیادہ پڑھنے کا جذبہ اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کرام ہی کے اقوال ہیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ تکاثر 8 چھوٹی چھوٹی آئے تھے، سورہ زلزال 8 چھوٹی چھوٹی آئے تھے، یہ سمجھ کر پڑھ لیں یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ پورا قرآن پڑھ جائے سمجھنا ہے، حالانکہ ان کو عربی آتی تھی، ان کے دور میں نازل ہو رہا ہے۔ تو جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ کوالٹی پہ زور ہونا چاہیے کوانٹیٹی کے مقابلے، ضرور تلاوت ہو، تلاوت ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ بھی اہتمام ہو کہ سمجھ کر بھی ہو، تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، قرآن کے حلقے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت بھی میسر آ جائے۔ تو قرآن حکیم کی تکمیل صحابہ کرام تلاوت کے اعتبار سے ایک ہفتے میں کرتے تھے۔ تو یہ 3 باتیں تو وہاں پہ طے ہو گئی. آیات کا تعین، صورتوں کا تعین، اور منازل سات منزلوں کا تعین. رکوع کیا ہے؟ یہ بعد کے دور میں ہوا، اس کی حکمت بہت پیاری تھی. رکوع کا لفظ اسی سے رکعت بنا. اب قرآن حکیم میں بعض بڑی طویل صورتیں ہیں، تو کوئی اتنا حصہ مقرر ہو جائے جس کو ایک رکعت کی تلاوت میں پڑھا جا سکتا ہو کہ بعد بھی اس میں مکمل ہو جائے، تو اس سے بن گیا رکوع. اچھا، رکوع کے حوالے سے بھی ایک غلط نمبر جو ہے وہ مشہور ہے، 540. واللہ اعلم، شاید وہ اس لیے آ گیا کہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک میں تراویح روزانہ کتنی ادا کرتے ہیں؟ 20. عام طور پر ختم کب ہوتا ہے؟ 27 شب میں. 27 کو ذرا ضرب کرے، ملٹی پلائی کرے 20 سے، تو کتنا بنے گا؟ 540. تو یہ 540 مشہور ہو گیا. جیسے 6666 مشہور ہوا، یہ 540 مشہور ہو گیا، یہ بھی غلط ہے. گریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 558. رکوعوں کی تعداد بنتی ہے 558 کی. یہ بات میں بعد کے دور میں ہوئی، لیکن امت کا اس پر اتفاق ہو گیا. اچھی بات تھی، سہولت ہو گئی کہ بھائی اب سورہ البقرہ ہے، 286 آیات، ایک رکوع میں کتنا پڑھیں کہ بات مکمل ہو جائے. گو کہ ہمیں عربی نہیں آتی، لیکن جن حضرات کو آتی ہے، یا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے، تو جہاں جہاں رکوع کا نشان لگا ہوتا ہے، آپ محسوس کریں گے ایک بات مکمل ہو چکی. تو اتنا حصہ قرآن کا جو ایک رکعت میں پڑھا بھی جا سکے بآسانی اور بات بھی مکمل ہو جائے، اتنے حصے کو کہا جاتا ہے رکوع. یہ تقسیم بھی بعد کے دور میں ہوئی. اسی طرح کے علم ہے، عربوں کو تو عربی آتی ہے، زبر زیر پیش کا مسئلہ ان کے لیے نہیں تھا، لیکن جب فتوحات بڑھی ہیں اور اسلام عرب کے علاقے سے نکل کر عجم یعنی نان عرب لوگوں میں گیا ہے، تو نان عرب جو جیسے ہم لوگ عجمی ہیں، ہمیں تو عربی نہیں آتی، اب ضرورت پیش آئی زبر زیر پیش لگانے کی، تو وہ کام بھی بعد میں چلتا ہوا. اچھا، اب آئیے پاروں کی تقسیم کے ساتھ بعد میں شروع کی تھی کہ صاحب یہ ایک آیت ایک طرف کے زیر کے بارے میں سورہ ہجر کی، اور 98 آیات 14 بارے میں چلے گی، تو یہ تقسیم کو مناسب نہیں لگتی، اور یہ جملہ کہنا بھی کوئی غیر مناسب نہیں، کیونکہ یہ تقسیم دور نبی دور صحابہ کی نہیں ہے، اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے جو مصحف پبلش ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، ان میں 14 پارے سے ہی سورہ ہجر کا آغاز، یا سورہ ہجر سے ہی 14 پارے کا آغاز ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ تفسیر زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے جو سعودی عرب کے مصحف میں ہے. اب اس سے یہ پریشان نہ ہو، اچھا سعودی والوں کا قرآن الگ ہے، ہمارا الگ ہے، معاذ اللہ، کوئی ایسی بات نہیں. یہ تقسیم بعد کے دور میں ہوئی، 30 پاروں کی تقسیم بعد میں ہوئی. کیوں؟ واللہ اعلم. ایک حکمت بھی محسوس ہوتی ہے کہ صحابہ کرام تو ایک ہفتے میں تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے، اب بہرحال ایمان کمزور پڑ گیا، زوال کا دور آ گیا، قرآن سے دوری ہو گئی، تو چلو برابر برابر کے 30 حصے کر دیے جائیں، تاکہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل ہو جائے. یہ بڑی نیک نیت تھی کے ساتھ ہوا، لیکن کیونکہ بعد کے دور کی تقسیم ہے، اس سے چند مقامات پر بہتر ہوتا کہ ایسا نہیں ویسے ہو جاتا، لیکن جس کسی نے بھی کی اس پر بھی امت کا اتفاق ہو گیا عام طور پر کہ ہاں جی ٹھیک ہے، تاکہ مہینے بھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل ہو سکے. یہ ہے 30 پاروں کا معاملہ. تو رکوعوں کی تقسیم بعد میں، زبر زیر پیش لگنے کا معاملہ بعد میں، اور 30 پاروں کی تقسیم بھی بعد میں، لیکن جیسے جیسے ضرورت پیش آئی اتفاق کے رائے سے عام ہوا، امت کا اس پر اتفاق بھی ہو گیا. یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی کہ یہ ایک آیت ایک طرف اور باقی پوری سورہ ہجر 14 پارے میں، تو یہ تقسیم دور نبوی یا دور صحابہ کی نہیں، بعد میں ہوئی. بہتر ہوتا کہ جیسے کہ سعودی عرب کے مصحف میں ہوتا ہے، کیا جاتا ہے کہ سورہ ہجر سے 14 پارے کا آغاز ہوتا ہے. یہ تو ایک بات آئی، تو اس سے کچھ تمہید ہمارے سامنے آ گئی. آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الحجر کا، اور سورۃ الحجر میں مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں اسی کا مطالعہ کریں گے. تین جو بنیادی عقیدے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان کا ذکر آیا ہے، جیسے اور مکی صورتوں میں یہ بنیادی مضامین بار بار بیان ہوئے. اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے، اور اس کے اختتام پر بھی قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے بار بار پیش کیے گئے، تاکہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اور اللہ کے نشانیوں میں غور فکر کر کے اللہ کو پہچانا جائے، مانا جائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. اور رسولوں کے حالات کا بھی تذکرہ آیا ہے، خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. یہ مضامین ہیں سورہ ہجر کے. تینوں بنیادی عقائد کا بیان اور اول اور آخر قرآن کے حوالے سے گفتگو، اللہ کی قدرت اور نشانیوں کا تذکرہ اور رسولوں کے حالات کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات یہ قطع کرنے سے بنا ہے، قطع کرنا، علیحدہ کرنا۔ یہ حروف جیسے کہ شروع میں بھی الف لام میم، ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ قطع کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، اسی سے یہ لفظ بنا مقطعات کا۔ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں، یہ ہے قرآن کا حصہ اور ان کی تلاوت پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ آگے فرمائے کہ یہ کتاب کی آیات ہے، الکتاب اس قرآن کو کہا گیا، باقی ساری کتابیں نیچے ہیں، اصل کتاب تو یہ ہے، اس کی آیات ہے، اور روشن واضح قرآن کی یہ آیات ہے، یعنی کہ اس قرآن کے مضامین بڑے روشن، اس کی باتیں بڑی سادہ ہیں، اس کی باتیں بڑی واضح ہیں۔ یہ اس دعوے کے ساتھ بھی شروع ہوتا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل واضح۔ نصیحت کے حصول کے لیے آسان، قرآن میں 4 مرتبہ کہا گیا، سورہ القمر میں آیت نمبر 17 میں، پھر آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 40 میں، سورہ قمر کی 4 آیتیں ایک جیسی ہیں بالکل۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، ہیں اس کی تعلیمات روشن اور واضح۔ اس کے بعد 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ کافر کبھی یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلم ہوتے۔ اس کے متعلق ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ عمومی بات ہے، دور نبوی میں بھی جب مسلمانوں کو فتوحات ملی، خصوصاً پہلا باقاعدہ معرکہ بدر کا تھا، کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی مٹھی بھر تعداد کو فتح ملی، تو اس وقت بھی کچھ کفار نے تمنا کی ہوگی کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، یا جب اسلام کو غلبہ ملا اور کفار مغلوب ہوئے تو انہوں نے تمنا کی ہوگی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ان مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بھی آج غلبہ اور فتح مل جاتی۔ اور اس کی انتہا کب ہے؟ جب روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو جنت میں داخل کرے گا، اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم مسلم ہوتے۔ لیکن ظاہر بات ہے جب مہلت ختم ہو جائے یا بندہ ہٹ دھرمی پر آ جائے، جانتے بوجھتے رد کرنے پر آ جائے، تو حق کی قبولیت کی صلاحیت واپس لے لی جاتی ہے، یا جب مہلت مکمل ہو جائے پھر قبولیت کی توفیق اللہ کی طرف سے نہیں دی جاتی، اس وقت کی تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تمنا تو فرعون نے بھی کی تھی، قرآن میں پڑھ چکے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں، جب اس فرعون کو غرق کیا گیا، کہنے لگا میں تو ایمان لے آیا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح آج میرے اور آپ کے پاس بھی مہلت ہے، ایک ہے اللہ کو ماننا، بارہا بار ہو چکی، اور ایک ہے اللہ کی ماننا۔ اللہ کو ماننے والے تو سبھی مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں یہ عصر کی نماز سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ عشاء کی نماز سے پتہ چل جاتا ہے، یہ شب و روز کے معمولات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں اور اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے کو ماننے کی بھی اور اپنی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، جیسے جانور ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کھانا پینا مر جانا یا انسانوں کے کام آ جانا۔ اب ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہی بن جائے کہ کھائے پیے اور مر جائے، موت لگا کے مر جائے، تو یہ انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، یہ جو ہر دھرمی پر آ گئے، جانتے بوجھتے رد کرنے کی روش پر آ گئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس جھٹلانے کا، اس ہر دھرمی کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے وقت متعین تھا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ تو لیتے ہیں، مفہوم یاد رہنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں، اگر آج کسی کو عروج ملا تو اللہ کے حکم سے ملا، آج کوئی زوال میں ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، کل کو کوئی قوم مٹا دی گئی تو وہ اللہ کے حکم سے مٹائی گئی، آج آئندہ کبھی کوئی قوم مٹائی جائے گی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، یہ سب اللہ کے ہاں طے ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے وقت متعین سے، نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ مراد اللہ تعالیٰ کی ایک ترازو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دیکھتا ہے کب کوئی قوم مجموعی اعتماد سے زمین والوں کے لیے نفع کا باعث ہے۔ یہ بات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جب کوئی قوم مجموعی اعتبار سے نفع کا باعث زمین والوں کے لیے اس کو مدد دی جاتی ہے، اور جب وہ مجموعی اعتبار سے نقصان کا باعث ہو جائے تو پھر اللہ اس کو مٹا دیا کرتا ہے۔ ایسے مٹا دیا جیسے قوم نوح کو مٹایا، قوم ہود و قوم شعیب کو مٹایا، قوم صالح و قوم لوط کو مٹایا، آل فرعون کو اللہ نے غلط کر دیا۔ یہ مثالیں بارہا قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ تو متعین ہے ہر قوم کے لیے، جیسے ایک ایک فرد کے لیے وقت متعین ہے نا۔ اکثر سورہ منافقون کا دوسرا رکو جمعے میں تلاوت ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی سورہ منافقون کی تلاوت کرتے تھے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل وقت متعین موت آ جائے تو اللہ اس کو مؤخر نہیں فرماتا۔ جیسے ایک ایک فرد کے لیے اجل یعنی وقت متعین لکھا ہوا ہے، ایسے ہی ایک ایک قوم کے لیے اللہ کا وقت متعین طے ہے۔ فرمایا کہ جب وہ آ جائے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ آج ہم مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو اللہ جلدی سے ہلاک کر دے، یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ جلدی ہمارے اندر ہے، اللہ کے احکامات یا اللہ کے معاملات میں نہیں ہے۔ اس اللہ نے پہلے رشیا کو بھی غلط کر دیا، ختم کر دیا۔ آج دنیا میں کوئی یو ایس ایس آر نامی کوئی شے موجود نہیں، لیکن ہوا وہ کام بھی وقت متعین پر، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے وہ بات تھی، اس کے حکم سے ہوا۔ اللہ نے فرعون کو بھی غرق کیا، اس سے پہلے وہ بھی ظلم و ستم کرتا رہا، اس وقت لوگوں کی چاہت کیا ہوگی، جلدی سے غرق ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کی اپنی مشیت۔ فرعون کا بھی امتحان مقصود، اور جو لوگ مظلوم تھے ان کا امتحان بھی مقصود، بنی اسرائیل کو امتحان سے گزارنا بھی مقصود۔ پھر اللہ نے فرعون کو غرق کیا، مظلوموں کو بھی نجات مل گئی، بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر غلبہ عطا فرما دیا۔ تو بندے مومن کا کام کیا، اللہ کے حکم پر چلتا رہے، اہل ایمان کی روش کیا ہو، اللہ کے حکم پر چلتے رہے۔ فیصلے تو اللہ کے ہاں متعین ہیں، نہ پہلے آ سکتے ہیں نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ فرمایا مشرکین مکہ کا طرز عمل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تم تو مجنون ہو۔ استغفر اللہ، یہ لفظ اللہ نے نقل کیا قرآن کہ یہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یعنی دیوانہ کہتے تھے۔ قرآن نے بارہا دلائل پیش کیے، سورہ یونس میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 16 میں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک زندگی بسر کر چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کل تک تم نے مجھے صادق اور امین کہا، اپنے فیصلے مجھ سے کرائے، حجر اسود کے نصب کیے جانے کا معاملہ مجھ سے طے کرایا، اپنی امانتیں تم نے میرے پاس رکھوائی، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، جس نے 40 برس تک بندوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا، جس نے بندوں کے معمولی معاملات میں کبھی خیانت نہ کی ہو کیا وہ رب العالمین کے بارے میں خیانت کرے گا، تمہیں عقل نہیں۔ لیکن کیا ہوا، جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو کہنے لگے تو مجنون ہو چکے ہیں۔ آج بھی جان لیجئے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا، ایک ایک گھر میں ہو سکتا ہے، ایک ایک خاندان میں ہو سکتا ہے، ایک ایک محلے میں ہو سکتا ہے۔ جب لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو، جب لوگ مسجدوں کو ویران کرتے ہو، جب لوگ قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہو، جب لوگ گالیاں دیتے ہو، معاف کیجئے گا، تو لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تب لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کوئی نوجوان چہرے پہ سنت کی بہار سجا لے، کوئی ہماری بہن یا بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اختیار کر لے، کوئی فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کو چھوڑ کر مسجد کے دین کے ماحول میں آنا شروع کر دے، کوئی گالیوں کو چھوڑ کر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی طرف آنا شروع کر دے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، پاگل ہو گیا۔ یہ پاگل کیا اردو کا لفظ ہے، عربی کا ہو نہیں سکتا، یہ پے اردو میں عربی بھی نہیں، مجنون کہیں گے عربی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے بتائیے، تو تعریف دہرا دی اپنے آپ۔ جو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تیار رہیے گا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کے اوپر لان تان کرے گی، آپ کو نکالے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا، جس کسی نے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. یہ تو آج بھی ہو رہے ہیں. ہم پاگل کہہ دیتے ہیں، کوئی انگریزی فینٹکس کہہ دیتا ہے، عربی مجنون کہتے ہیں. وہ اللہ کے نبی کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کوئی شخص اگر دین کی راہ پہ آ رہا ہے، کوئی عورت دین کی راہ پہ آ رہی ہے، کوئی نوجوان دین کی راہ پر آ رہا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اپنے ایمان کو جانچے کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں. جب تک وہ نافرمانی اور گناہوں میں پڑا تھا بڑے مطمئن تھے، اور جب وہ ہدایت کی طرف اور دین کی طرف اللہ کے راستے کی طرف آ رہے ہیں تو اس کو پاگل کہہ رہے ہو. تو یہ طرز عمل مسلمانوں کا نہیں، یہ تو مشرکین مکہ کا تھا. مجنون کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جنہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، اللہ کے پیغام کی طرف بلایا، اللہ کے دین پر عمل کی طرف انہوں نے دعوت دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے اے وہ شخص جس پر کہ قرآن نازل ہوا تم تو مجنون ہو، کہنے لگے تمہارے پاس کوئی، تم ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے اگر تم سچوں میں سے ہو؟ یہ تاریخ انسانی میں اس طرح کے مطالبات لوگوں نے کی. ہم بارہا پہلے بھی پڑھ چکے، ایک قوم کو تو دیا تھا اللہ نے معجزہ، اونٹنی والا یاد ہے، صالح علیہ السلام کی قوم مانے نہیں، اللہ نے برباد کر دیا. سورہ انعام ہم نے پڑھا، سورہ مائدہ کے آخر میں ہم نے پڑھا تفصیل سے کہ کہتے تھے معجزہ دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں، کوئی فرشتے لے آئے، کوئی نہریں جاری کر دیں، کوئی خزانہ آپ کے ساتھ ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر تمہیں دے بھی دیا جائے اور تم نہ مانو تو تمہاری مدت ختم ہو جائے گی. یہ ہردرمی نہ کرو، قرآن کا پیغام تمہیں دیا گیا اسے قبول کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فرشتے نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. یہ فرشتے تمہاری خواہشات پر نہیں اتریں گے اللہ کی طرف سے، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں آتے. بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو مٹانے کا فیصلہ کر لے تو فرشتے بھی نازل کرتا ہے، جیسے قوم لوط کی طرف فرشتوں کو بھیجا گیا، اس کے بعد وہ قوم مٹا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کھیل تماشے کے لیے فرشتوں کو نازل نہیں فرماتا، بلکہ بامقصد طور پر فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد بہت عظیم آیت، آیت نمبر 9، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے اللہ کا وعدہ، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا، اس لیے کہ پچھلی کتابیں مخصوص قوم کے لیے تھیں، مخصوص علاقے کے لیے تھیں، مخصوص پیریڈ یعنی ٹائم اور وقت کے لیے تھیں، انگریزی میں ہم کہیں گے انٹائرن پیریڈ کے، عبوری دور کے لیے تھیں. آخری پیغام جب آیا یعنی قرآن حکیم کی شکل میں، تو رب کائنات نے دین بھی مکمل فرما دیا اور اس کی حفاظت کا اعلان بھی کر دیا. یہ گفتگو ایک یا دو مرتبہ پہلے تفصیلن کر چکے ہیں کہ قرآن ہی آخری پیغام کیوں، کوئی اور کتاب کیوں نہیں، تفصیل آ چکی ہے. مختصراً یہ، پانچویں کلاس کے بچے کو دسویں کلاس کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی، دسویں کلاس کے بچے کو ماسٹرز لیول کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی، اور جو ماسٹرز میں اس کو غالباً ابھی پی ایچ ڈی لیول کی کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی. جیسے ایک بچے کا ارتقاء ہوتا ہے، ایولوشن ہوتا ہے، ذہنی ترقی اس کی ہوتی ہے، ایسے ہی پوری انسانیت کا بھی ایک ایولوشن یعنی ارتقاء ہوا ہے. جب انسان از خود یا کسی درجے میں اس قابل ہو گیا کہ آخری کلام کو سہار سکے، برداشت بھی کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری کلام قرآن کی صورت میں عطا فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. کیونکہ پچھلی کتابوں کے وقت انسانیت کا ایولوشن، اس کا ارتقاء جاری تھا، تو اللہ نے وقتی دور پر جو احکامات تھے وہ عطا فرمائے. جب آخری وہ دور آیا کہ انسانیت میچورٹی کی سطح پر پہنچ گئی، شعور کی بلوغت کی سطح پر پہنچ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری کلام عطا فرمایا قرآن کی صورت میں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. کس کس طرح؟ نمبر ایک، حفظ کے ذریعے. صحابہ کرام میں سے اکثر حفاظ تھے اور دور نبوی میں کتابت بھی قرآن کی بھی لکھا بھی گیا ہے، لیکن زیادہ انحصار حفظ پر تھا. اور دلچسپ بات، خود قرآن کے پہلے حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات عجیب لگتی لیکن پہلے حافظ خود اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ انہیں لکھنا تو آتا نہیں تھا، نہ وہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے. یہ بات بھی عجیب لگتی، اللہ کے رسول پڑھ نہیں سکتے تھے؟ جی، ان کو امی کہا ہے قرآن نے، سورہ الاعراف آیت نمبر 157، نبی امی پڑھ چکے ہم پہلے، اس کے جوابات بھی آ چکے تفصیلاً، کہ اللہ کے رسول کا پڑھا لکھا نہ ہونا ہی آپ کی عظمت کی دلیل ہے. اگر آپ نے کسی مکتب مدرسے میں سیکھا ہوتا تو کوئی تو آپ کا استاد ہوتا, اور استاد بہرحال شاگرد سے افضل ہوا کرتا ہے, چاہے شاگرد کتنے بڑے رتبے کا حامل ہو جائے. نہیں, براہ راست آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سیکھا. بہرحال پہلا ذریعہ حفظ کا بنا, حفظ کے ذریعے قرآن پہنچا, منتقل ہوا محفوظ حالت. نمبر دو, لکھا گیا. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کم از کم 43 صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے جو کاتبین وحی تھے, وحی لکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں, اور آپ بتاتے تھے کس آیت کو کہاں رکھنا ہے, کس سورت کو کس سورت سے پہلے یا بعد میں رکھنا ہے. جیسے آپ کے علم ہے سورت البقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے, لیکن آخری دو آیتیں ہم سب کو معلوم ہے کہاں نازل ہوئی, معراج کے شب میں, اور معراج کا واقعہ مکی دور کا ہے. آپ نے بتا دیا سورۃ البقرہ کے آخر میں لکھو. یہ لکھا ہوا ہونا یہ بھی دور نبوی میں ہوا, اور 43 کم از کم تعداد ہے جو لکھے ہوئے نام موجود ہیں. امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, اور بہت سے نام. تو یہ دوسرا ذریعہ ہوا لکھانے کا. تیسرا ذریعہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ہوا عمل کا. عمل کے ذریعے قرآن منتقل ہوا. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو عمل سے بھی قرآن پہنچا. اور نمبر چار, تدریس کے ذریعے قرآن پہنچا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن ہیں, اور صحابہ کرام اس کے طالب علم ہیں, اس قرآن کے طالب علم. پھر صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو, انہوں نے اپنی اولادوں کو منتقل کیا. یہ چار اہم ترین ذرائع ہیں جن کے ذریعے قرآن ہم تک منتقل ہوا, اور ایسا منتقل ہوا کہ ولیم میور جیسا شخص جو کہ مغربی مفکر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بعین ہی ویسے جیسے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا, قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج اسی طرح موجود ہے. یہ غیر مسلم ہو کر اس بات کو تسلیم کرتا ہے, گو کہ کسی غیر مسلم کی کوٹیشن یا الفاظ کی ہمارے لیے سند کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں. رب نے فرما دیا کافی ہے. لیکن عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہیدت به الاعداء, فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے, نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ کلام یہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج تک چلا آ رہا ہے. یہ دوسری بات ہوئی. پہلی بات یہ تھی کہ اسی کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا. دوسری بات یہ ہوئی یہ چار ذرائع سے منتقل ہوا, اور ایسی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی پلاننگ دیکھیے. ایک معصوم سا بچہ, اس کے سینے میں اللہ قرآن کو محفوظ کروا دیتے ہیں. جو اردو کے 10 صفحے کی کتاب کا رٹا نہیں لگا سکتا, وہ عربی جو اس کو آتی نہیں, جو اس کی مادری زبان نہیں, اس کی 6236 آیات اللہ اس کے سینے میں جمع فرما دیتا ہے. اور کتنا ہی بڑا عالم, کتنا ہی بڑا مفتی, کتنا ہی بڑا مفسر, کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث اگر وہ نماز پڑھا رہا ہو, اور اگر وہ غلطی ہو جائے اس سے, تو بچہ کیا کرتا ہے لقمہ دینا بھی آپ نے غلط پڑھ لیا ہے. یہ ہے اس کلام کا اعجاز. اور الحمدللہ اب تو 8-8-9 مہینے میں بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن حکیم. امریکہ سے بچے آتے ہیں جن کو انگریزی آتی, اردو بھی نہیں آتی. اردو والا تو پھر بھی عربی کی زبان الفاظ جانتا ہے نا, ہم کو جانتا ہے, رب کو جانتا ہے. انگلش والا تو وہ بھی نہیں جانتا, وہ آتا ہے 8-9 مہینے میں, 10 مہینے میں حفظ کرتا ہے, واپس امریکہ چلا جاتا. یہ اعجاز ہے قرآن حکیم کا. اگلی بات ایک اور ہے دلچسپ اور اہم. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے الفاظ ہی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ توجہ سے سنیے گا, فتنوں کا حد بھی اس میں ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے الفاظ ہی کی ذمہ داری نہیں لی, بلکہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کی ذمہ داری بھی لی. توجہ سے سنیے گا اس بات. کیوں؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا, اور قرآن کی وضاحت بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی. آج کا دور فتنوں کا دور ہے, اور ایسے ایسے فتنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخاری شریف کی حدیث میں, میں تم پر فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح لگاتار مسلا دھار برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ کون فتن ہو. کس سے جڑنا ہے؟ قرآن سے جڑنا ہے. کس سے جڑنا ہے؟ سنت رسول سے جڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں روایت ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت پر عمل لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل لازم. اور حجت الوداع میں کیا کہا؟ دو چیزیں دے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, اسے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت میں قرآن کے معانی کی حفاظت بھی شامل ہے. کیا کیسے؟ اگر قرآن کے معنی محفوظ نہ ہو تو قرآن پر عمل کیسے ہو؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، بتائیے کیسے نماز ادا کریں؟ جب تک اس کی تشریح محفوظ نہ ہو نماز پر عمل نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے حج کرو عمرہ کرو، لیکن قرآن تو نہیں بتاتا کہ حج میں اور عمرے میں فرق کیا ہے، یہ تو سنت رسول نے بتایا. قرآن تو حج کے مناسک تفصیل نہیں بتاتا، اشارے کرتا ہے، لیکن تفصیل تو اللہ کے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر وہ حج کے مناسک یعنی حج کی ادائیگی، اس کے ارکان، اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہ ہو تو حج کا فریضہ ادا کیسے ہو؟ تو جان لیجئے قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کے معنی کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے. یہ بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی اور علماء مفسرین نے بھی بیان کی ہے. اگلی بات اسی زمن میں جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی وضاحت بھی اللہ کی طرف سے آئی. قرآن نے کہا سورہ القیامہ میں، سورۃ القیامہ کے آیت نمبر 16 سے 19 میں ایک مضمون آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لاتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے. اس میں حکمت کیا تھی؟ کہ میں جلدی سے قبول کروں، جلدی سے لوں اور جلدی جلدی لوگوں کو پہنچاؤں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں. تو صحیح بات، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ جلدی نہ کیجئے، بھول نہیں جائیں گے آپ، ہم آپ کو یاد کرائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں سورہ قیامت کے آیت 16 سے 19 میں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے اس قرآن کے پڑھنے میں. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے، اس کا پڑھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ لیں یعنی فرشتہ ہمارا پڑھ لے تو آپ پڑھنے میں ان کی پیروی کیجیے. جمع کرنے کی بات آ گئی، پڑھا دینے کی بات آ گئی، دو باتیں. اگلی آیت، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان بھی. یہ بیان کیا چیز ہے؟ کلاس میں استاد آتا ہے، ایک ٹیکسٹ بک کھلواتا ہے، درسی کتاب کھلواتا ہے، بچوں سے کہتے ہیں بچوں پڑھو، 5 لائنیں پڑھوا دی. اب وہ اس کی تشریح بیان کر، یہ بیان تو ہے، یہ جو تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے، یہ ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی چیز ہے نا، جو لکھی ہوئی کتاب اس کے علاوہ کی بات ہوتی ہے، کسی کو تو بیان کہتے ہیں. ہم ابھی اس وقت قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، میرے چنائے سے پڑھی، اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ بیان کیا ہے؟ یہ لکھی ہوئی بات پڑھو، اس کے علاوہ کوئی شے، اس کے علاوہ کوئی شے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کا پڑھا دینا بھی ہمارے ذمے، قرآن کا جمع کر دیا جانا بھی ہمارے ذمے، اور قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے. تو قرآن کے الفاظ کی وضاحتیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جو زبان محمد کریم سے جاری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قرآن نے بتایا فرما دی. قرآن نے کہا سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش سے کچھ اشارہ نہیں فرماتے، جو اشارہ فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے صرف قرآن کی حفاظت نہیں، قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کی حفاظت بھی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، باطل اس قرآن میں نہ آگے سے داخل ہو سکتے نہ پیچھے سے. اور کچھ مقامات ہم نے پڑھے، آئندہ پڑھتے رہیں گے، جن جن لوگوں نے فتنہ اٹھایا رب کائنات نے کلام مبارک میں وہیں اس کی وضاحت فرما دی کہ الفاظ وہ استعمال کیے کہ ایسے فتنہ پرور لوگوں کی تشریح چل ہی نہیں سکتی. تو قرآن کے الفاظ کے ساتھ رب کائنات نے قرآن کے معنی کا بھی ذمہ لیا. آسان الفاظ میں کہیں گے قرآن جمع سنت رسول، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، ان دونوں کو ملائیں تو دین مکمل ہوتا ہے. آج کا فتنہ کر اٹھانے والے لوگ سنت سے رشتہ کاٹنا چاہتے ہیں اس امت کا، اور سنت کو ایک طرف رکھ دیں تو قرآن کی جو چاہیں گے تعبیر کریں گے. قرآن کی تعبیر کرنے والے غیر مسلم اسکالرز بھی ہیں، یہاں کے بھی کچھ فتنہ پرور لوگ جو چاہیں گے تعبیر کریں گے، لیکن جب قرآن کے ساتھ سنت رسول کو جوڑ دیا جائے تب وہ حقانیت دین کے واضح آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے. اللہ ہماری فتنوں سے حفاظت فرمائے. فرمائے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کے مفہوم کو بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد مختصراً ایک دو باتیں آگے فرمائے کہ اے نبی ہم نے آج سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور ہوا کیا؟ ان لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا. بات تسلی رکھیے کہ یہ تو پہلے دور میں بھی ہوتا رہا، رسولوں کا مذاق پہلے بھی اڑایا جاتا رہا، حق کی دعوت دینے والے، صاحب کردار لوگ، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کی طرح دعوت دینے والے، ان کا مذاق تو پہلے بھی اڑایا جاتا رہا۔ پھر ہوا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات تم نے مجرموں کے دلوں میں ڈال دیا۔ جب انسان خود ہٹ دھرمی پر آ جائے، جانتے بوجھتے حق کو رد کرنے کی روش اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ حق کی قبولیت کی توفیق اس سے واپس لے لیتے ہیں اور اس کو گمراہی کے اندر ہی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فرمائے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں تو پہلے جیسے لوگوں کی روش آ گئی۔ پہلے کون؟ جو ہٹ دھرم تھے، جانتے بوجھتے رسولوں کی بات کو رد کرتے تھے، یہی حالت ان کی بھی ہو چکی ہے۔ ضمن ہم بھی دیکھتے رہے، ہمارے سامنے بھی اللہ کا کلام آتا ہے، ہمارے سامنے بھی اللہ کے رسول کی تعلیم آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی شادی کے متعلق، کبھی میت کے متعلق، کبھی اخراجات کے متعلق، کبھی حلال حرام کی تعلیمات۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم بھی مان لیتے ہیں چھپ کر، یا معاذ اللہ اڑے رہتے ہیں؟ جان بوجھ کر اڑے رہنے والوں کا انجام بیان ہوا، پھر اللہ گمراہی کی طرف ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ اگر ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیں اور دن بھر وہ اس میں چڑھتے بھی رہیں، تب بھی کہیں گے بھائی ہماری آنکھوں کی نظر بندی ہو گئی، ہم تو جادو زدہ لوگ ہیں۔ یعنی اب ان کی فرمائش پر کچھ دکھا بھی دیا جائے تو یہ مان کر نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نہ ماننے کے روش سے ہمیں بچائے اور حق قبول کرنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔